Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd fa'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له الشملة وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه الشملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ اتنی شاندار آیت ہے، آواز سب کو آ رہی ہے نا ساتھ؟ میں جتنا آرام سے بولتا ہوں نا تو مجھے بولنا آسان ہوتا ہے، چیخ کے بولنے میں انسان کے دماغ میں مضامین کم آتے ہیں، زور زیادہ بولنے پہ لگتا ہے، تو اس لیے کوشش کرتا ہوں ذرا آرام آرام سے. آپ کو اگر کسی کو آواز نہ آئے تو پھر مجھے آپ بول دیجئے گا تاکہ میں تھوڑی سی اپنا والیوم بڑھا دوں. یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ بڑی شاندار آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اٹھایا ہے اور جواب دیا نہیں ہے. عجیب بات ہے نا کہ سوال اٹھایا اور جواب نہیں دیا. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب اتنا واضح ہوتا ہے کہ وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لو، اب وہ آپ سے بحث کر رہا ہے کہ یہ کام کیوں کروں اور کام بہت واضح ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں بھائی کیا میں پاگل ہوں؟ کہتے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ جب میں ایک کام کی اتنی تاکید کر رہا ہوں، اتنا سمجھا رہا ہوں، تو کوئی تو حکمت ہوگی نا اس میں، تو کیا میں پاگل ہوں، کیا میں بے وقوف ہوں، کیا آپ بہرے ہو، کیا آپ اندھے ہو، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں نا کہ سنائی نہیں دے رہا. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کیا جاتا ہے، اس کا جواب نہیں دیا جاتا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سوال اتنا واضح ہے کہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. میں جب جملہ ادھورا چھوڑوں گا نا تو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، تاکہ میں یہ سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، بات سن رہے ہیں. یہ ایسا سوال ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ دو سوال اللہ نے کیے ایک سینٹنس میں. کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو، میں نے کہا تھا نا جملہ مکمل کرنا پڑے گا، بنایا تاکہ میں تم بیدار ہیں، جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. خود سے بنے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ بس یہ سوال دے کے اللہ نے چھوڑ دیا، اس پہ غور کرتے رہو. یہ ایسا عجیب سوال ہے کہ اس کے جواب در جواب در جواب میں آپ جائیں گے نا، جب جواب دیں گے تو ایک اور سوال کھڑا ہوگا، پھر جواب دیں گے تو ایک اور سوال ہوگا، پھر جواب دیں گے تو ایک اور سوال ہوگا. وہ اتنے سوالات ہیں، ان کا جواب دیتے دیتے آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. اصل میں دنیا میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو اٹھائے ہی نہیں جاتے، وہ کسی کوئی یعنی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے اس کو موضوع بنایا ہو. فزکس کی کتاب میں آپ کو کیلکولیشن ملیں گی کچھ کہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ چلیں تو اتنی دیر میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. کیمسٹری میں کچھ کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں، میتھ میں جمع تفریق سکھایا جاتا ہے. لیکن دنیا میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا، اس سوال پہ کوئی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی کام جو خود سے ہوتا ہے، اتفاق سے ہوتا ہے، اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے؟ بولے نا بھائی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں میرے سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، میں بیان کرتا ہوں، غلطی سے میرا ہاتھ اس پہ لگ گیا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. یہ کام ہوا نا گلاس کا ٹوٹنا. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ تو میں جواب میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بھائی، بولے نا بھائی، ٹوٹ گیا ہے. تو اس سوال کے بعد پھر مزید کوئی سوال اٹھتا ہے؟ پھر آپ مزید کوئی سوال کر سکتے ہیں مجھ سے؟ زیادہ سے زیادہ سوری کا مطالبہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا تھا، یا چلے غلطی سے ٹوٹ گیا تو تھوڑا آئندہ احتیاط کریں، یہی کہیں گے نا؟ مزید کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو اتفاق سے ہوا ہے، خود سے ہوا ہے، تو اس کی ریزن تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک گلاس میرے سامنے رکھا ہوا ہو، میں گلاس اٹھاؤں اور یہ ادھر دیوار پہ جا کے توڑ دوں، تو آپ کا حق بنتا ہے نا کہ یہ گلاس آپ نے کیوں توڑا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور میرے ذمے لازم ہے کہ میں اس کی وجہ بیان کروں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا، تو میں جواب میں کہوں کہ ویسے ہی، تو آپ فوراً بیان سے بھاگ جائیں گے، بھائی ان کو تو کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں لے گئے جاؤ، یہ بیان کرتے پھر رہے ہیں، ان کو تو خود دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہی اٹھا کے گلاس توڑ دیا، تو ہو سکتا ہے ایسے ہی اٹھا کے کسی کی گلا دبا دیں. یہ بعد میں ہم پوچھیں بھائی ان کا گلا کیوں دبایا، بولے ویسے ہی، ایسے ہی کسی کے سر پہ ڈنڈا مار دیں، ہم وجہ پوچھیں کیوں مارا، بولے بھائی ویسے ہی. تو ویسے ہی تھوڑی کوئی کچھ کرتا ہے. جس میں بھی ذرہ برابر حکمت ہوگی، ذرہ برابر عقل ہوگی، وہ ویسے ہی کوئی کام نہیں کرتا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے، یہ اگر اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی، ڈارون کے جو نظریہ ہے، تھیوری ہے، ایسے اتفاق سے سب کچھ ہو گیا ہوتا، تو پھر ہمیں یہ ضرورت تھی یہ جاننے کی کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور اس نے اس کو کیوں بنایا؟ اس سوال کے جواب کی ہمیں ضرورت تھی؟ بھائی بولنا تو پڑے گا نا. اس سوال کے جواب کی ہمیں ضرورت تھی کہ کیوں بنایا؟ بھائی بن گئی، ایک حادثہ ہوا، نتیجہ حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی وہ، تو ہم پھر آگے جاتے ہی نہیں. تبھی جو ڈارون کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی ایسا ہی ہو گیا، تب کیا جنت کیا جہنم کیوں بنے، بس لائف کو انجوائے کرو، مزے کرو، چار دن کی زندگی ہے، کوف سے کیا فائدہ. اکبر الہ آبادی کا شعر سنا ہے نا آپ لوگوں نے، انہوں نے اپنے بچے کو خط لکھا تھا، وہ بچہ بڑا ماڈرن ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کو خط لکھا، چھوڑ لٹریچر اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق قطع کر اسکول جا، چار دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. تو پھر تو لائف کو بس انجوائے کرنا چاہیے نا، تبھی گورے کہتے ہیں بس انجوائے کرو لائف کو. لیکن اگر یہ کائنات اتفاق سے نہیں بنی، اسے کسی نے بنایا ہے، تو آپ بتاؤ، میں اگر ایک معمولی سا کام کرتا ہوں، ایک گلاس توڑتا ہوں، تو میرے ذمے لازم ہے کہ اس کی وجہ پیش کروں، ورنہ یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. تو خالق کائنات جس نے ہمیں بنایا، وہ ایسے ہی کوئی کام کر سکتا ہے؟ پوری کائنات بنا ڈالی اس نے اور اس کی کوئی ریزن نہ ہو، وجہ نہ ہو، ویسے ہی، یہ ممکن ہے؟ بھائی اگر ممکن ہے تو بتائیے. تو اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے، تو اس کی کوئی ریزن، اس کی ریزن میں جانا، اس کے بارے میں غور کرنا، یہ ہمارے ذمے لازم نہیں ہے. لیکن اگر اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے، خود سے نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس کی کوئی وجہ ہوگی، وہ تلاش کرنا ہمارے ذمے ہے. اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ خود سے بنی ہے یا کسی نے اس کو بنایا ہے. تو یاد رکھیں، جو کام، جب کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا، تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے جو نظم و ضبط ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے، اتفاق سے فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے، اتفاق سے لگتی ہے نا، وہ تار ٹوٹی اور وہ آگ لگی، وہ سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے ایسے دیکھا کہ اتفاق سے بجلی کی تار گری، اس سے آگ لگی، وہ آگ گئی جا کے چولہے میں، اور چولہے میں ایک بریانی پک کے تیار ہو گئی آپ کے سامنے، ہے بھائی؟ اتفاق سے آگ لگی، یعنی آسٹریلیا کے جنگلوں میں بھی اتفاق سے آگ لگ گئی نا، وہ درختوں کی رگڑ سے کہتے ہیں لگ جاتی آگ. تو اتفاق سے جو آگ لگی تو وہاں جو بھینسے اور ہرن گھوم رہے تھے ان کے کباب بن کے آپ کے سامنے آ گئے، بہترین، آپ کو پکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. بتاؤ دنیا میں کوئی ایک اتفاق بھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ اتفاق سے یہ ہوا ہو تو اس کے نتیجے میں اتنی اچھی چیز وجود میں آ گئی ہو. جاپان کے سائنسدان روبوٹ بناتے ہیں نا، تو روبوٹ بعض دفعہ بیچارہ خراب ہو جاتا ہے اتفاق سے. بنا کبھی ہے اتفاق سے؟ بولو نا بھائی. تو یہ ڈارون نے ایسا کوئی نظریہ کیوں نہیں پیش کیا کہ یہ جو بے جان روبوٹ ہے، نہ جو ہنستا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی چیز خود سے پکڑ سکتا ہے، نہ اس میں صلاحیت ہے، نہ زندگی ہے، وہ کروڑوں اربوں سال کوئی لوہا پگھلا تھا اور ترقی کرتے 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 پورا ایک روبوٹ کی شکل میں وجود میں آ گیا. اگر ڈارون کوئی ایسا نظریہ پیش کرتا تو لوگ مان لیتے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ مان لیتے، تو پھر بولے نا نہیں مانتے. بھائی بے جان چیز وجود میں نہیں آ سکتی، جاندار کہاں سے آ سکتی ہے وجود میں؟ جان حیات کو تو اب تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکا ہے کہ یہ حیات ہوتی کیا چیز ہے، زندگی نام کس چیز کا ہے. تو اتفاق سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی، انتظام نہیں ہوتا، سنوری بھی نہیں ہوتی، بلکہ سنوری بھی جو چیزیں سنور چکی ہیں اتفاقی حادثات کے نتیجے میں وہ چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس کی ایک اور بہترین مثال ہے، آپ کسی فیکٹری میں گئے، وہاں آپ نے دیکھا جو فیکٹری کے جو مالک ہے وہ اپنے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھا ہوا ہے، مینیجر صاحب دوسرے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی ٹیبل رکھ کے سامنے اور ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اور کچھ مزدور وہاں کام میں لگے ہوئے ہیں، کچھ مال اٹھا کے ٹرک پہ لوڈ کر رہے ہیں، مشینیں اپنی جگہ حرکت کر رہی ہیں. آپ نے جا کے کسی بہت بڑے سائنسدان کو بلایا اور آپ نے اس سائنسدان سے پوچھا، یار یہ فیکٹری آپ بتا سکتے ہو کہ یہ کیسے وجود میں آئی؟ وہ جواب میں کہے کہ یار ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے کے نتیجے میں چونا اور سیمنٹ ٹائپ میں جو چیزیں سیمنٹ میں ڈلتی ہیں نا، ریت بجری اڑ کے وہ جناب ایسے ہوتے 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 وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا یار، بھائی کروڑوں سال میں ایسا ہوا ہے. کروڑوں سال میں تو ہو سکتا ہے نا، آپ کہیں ہاں شاید کروڑوں سال میں ہو گیا ہو ایسا. پھر بارشیں ہوئی تو اس سے گارا بن گیا، پھر کئی جگہوں پہ گارا بنا تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ کروڑوں سال ہوائیں چلتی رہیں تو وہ گارے سے ایک خاص طریقے سے تناسب سے چلتے چلتے اس گارے سے اینٹیں وجود میں آ گئیں. اچھا بھائی پھر کیا ہوا؟ بھائی پھر ایک دن کیا ہوا، کروڑوں اربوں سال تک وہ اینٹیں ایسے ہی پڑی رہیں، تو اتفاق سے زمین میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طوفان آیا ہوگا جس طوفان سے وہ اینٹیں آپس میں ترتیب سے آ کے جڑ گئیں اور فیکٹری کی ایک دیوار وجود میں آ گئی. پھر کروڑوں اربوں، کیونکہ سائنسدانوں کے پاس ٹائم کی کمی، کوئی گن تھوڑی رہا ہے وہاں بیٹھ کے. وہ جب کہتے ہیں نا انسان اتفاق سے وجود میں، ابھی کیسے آ گیا؟ وہ کروڑوں اربوں سال تک ایک جرثومہ تھا، وہ اربوں سال تک پھر وہ مچھلی بنا، پھر اربوں سال پہلے پودا بنا، پھر وہ اربوں سال کے بعد وہ ایک مچھلی بن گیا، پھر وہ اربوں سال کے بعد یہ بن گیا، پھر اربوں سال پہلے بندر بن گیا، پھر اربوں سال کے بعد انسان بن گیا، اور اربوں سال کے بعد اب انسان کے بعد بھی کچھ بن جائے گا. جب آپ کہتے ہیں نا بھائی 10,000 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ انسان ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا 10,000 سال پہلے تھا، تو کہتے ہیں بھائی اربوں سال لگتے ہیں. تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ اربوں سال میں ایک دیوار کیوں نہیں کھڑی ہو گئی بڑی ترتیب کے ساتھ، پھر چار دیواری، پھر آپ کہتے ہیں اس میں مشین کیسے آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی لاوا پگھلا تھا، اس سے جو لوہا پگھل کے باہر آیا، اس لوہے سے سریا بنا، اس سریے سے چھت ڈلی، اس یعنی وہ فرضی کہانیاں گھڑتے 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 بنتے بنتے بالآخر ایک دن دھماکہ ہوا تو ایک صاحب جا رہے تھے، وہ دھڑام سے اٹھ کے اپنی کرسی پہ آگے بیٹھ گئے، جو جن کو فیکٹری کا اونر بنا دیا گیا، مالک قرار دے دیا گیا. تو یہ ممکن ہے کیا عقل سے اس دعوے کو تسلیم کر لینا؟ بولے نا بھائی. ہاں ایک جگہ فیکٹری تباہ و برباد ہو گئی ہو، ساری برباد ہو گئی ہو، اور وہ جو اونر تھا وہ ادھر مرا ہوا پڑا ہو بیچارہ، اور وہ مینیجر صاحب الٹے اوندھے پڑے ہوئے ہوں، تو آپ پوچھیں یار یہ کیسے ہوا؟ تو اس میں دونوں امکان ہیں، ہو سکتا ہے یہ خود نہ ہوا ہو، کسی نے بم رکھ کے دھماکہ کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی حادثے کے نتیجے میں خود بخود ایسا ہو گیا ہو. تو یہ دنیا میں پاگل سے پاگل انسان بھی سمجھتا ہے کہ جن چیزوں میں مینجمنٹ ہوتی ہے، سنوری بھی ہوتی ہیں، وہ خود بخود نہیں ہو سکتی. کچھ دن پہلے ایک ایتھیسٹ آئے بحث کرنے کے لیے نا کہ یہ کیسے یار یہ مجھے، وہ انہوں نے کوئی ڈارون کے نظریے پڑھ پڑھ کے نا پاگل ہو گئے تھے وہ بےچارے. تو میں نے ان سے کہہ رہے ہیں یار یہ تو خود بخود ہوا ہے سب کچھ. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک جنگل میں ایک آدمی جس نے کبھی، انسان تو بہت پیچیدہ مشین ہے، خربوزے کی میں نے کہا ایسی مثال دیتا ہوں جو بہت ہی سادہ سی مثال ہے، میں نے کہا جنگل میں یا کسی صحرا میں جس شخص نے کبھی پودے سے پھل بننے کا عمل نہ دیکھا ہو، آپ اس کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں آؤ میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں. بھائی کیا جادو ہے؟ بھائی یہ خربوزے کا بیج ہے نا، ابھی دیکھو اس میں جادو کیا ہوتا ہے. جادو یہ ہے کہ جی خربوزے کے بیج کو زمین کے اندر ڈال دیا، پانی ڈالتے رہے، تو اب وہ پوچھ رہا ہے بھائی اب کیا ہوگا، کہنا دیکھنا اب کیا ہوگا. دیکھیں زمین کا کام ہے چیزوں کو کھا کے ختم کر دینا. زمین میں انسان کو ڈالیں گے وہ بھی ختم، زمین میں لوہے کو ڈالیں گے وہ بھی ختم، سونے کو ڈالیں گے وہ بھی ختم. آپ نے کہا کہ میں زمین میں اس بیج کو ڈالوں گا لیکن ختم نہیں ہوگا، دیکھنا عمل کیا ہوگا، الٹا عمل شروع ہو جائے گا. تو زمین میں ڈالا بیج، وہ پوچھ رہا ہے بھائی اب کیا ہوگا، دیکھنا اب کیا ہوگا. اس سے ایک چھوٹا سا ننھا سا پودا نکلا، تو حیران ہوگا نا وہ سامنے والا جس نے کبھی پودے بننے کا عمل نہ دیکھا ہو. آپ کہیں ابھی جادو ختم نہیں ہوا، ابھی دیکھو یہ کیا ہوتا کیا ہے، میں کچھ ایسا منتر پڑھوں گا ابھی دیکھنا ہوتا کیا ہے. تو وہ بیل جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور بڑھنے میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پاس نہ دماغ ہے سوچنے کے لیے، لیکن اتنی عقل اس کو دی گئی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اوپر کی طرف جانا ہے نا، تو اس میں وہ کونپلے نکلنا شروع ہوئی، اور جہاں ان کو جگہ ملتی ہے نا، جیسے کوئی آدمی رسی کے ذریعے نہیں کمانڈو اوپر چڑھ رہے ہوتے، ایسے وہ بیل لپٹ لپٹ کر مختلف جگہوں سے اوپر کی طرف جا رہی ہے تاکہ اس کو روشنی ملے اچھی طریقے سے. تو یہ جو صحرا میں رہنے والا آدمی اس جادو سے حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ حیران ہو رہا ہے یار اس کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن یہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں ایسے بیل لپٹتی ہے نا، تو یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں ابھی جادو ختم نہیں ہوا، ابھی دیکھنا اور کیا ہوگا. کچھ دنوں کے بعد اس میں خوبصورت پھول نکلنا شروع ہو گئے، اور حیران ہو رہا ہے یار یہ کیا مذاق ہے بھائی، پھول نکل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بھائی ابھی دیکھو منتر، ٹھیک ہے وہ ہوتا کیا ہے، اس پھول سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ پھول تتلیوں کو پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. مائل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ جو ذرے ہیں ان کا ملاپ ہو جاتا ہے، وہ تتلیوں کے ٹانگوں سے چپک جاتے ہیں نا وہ ذرے، جب وہ ملاپ ہوتا ہے تتلیوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے ذریعے سے کیا کام لیا جا رہا ہے. وہ تو پھول کی کے حسن و جمال اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آتی ہیں اس کی طرف، لیکن ایسا سسٹم جنگل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ سارے کام آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں. تتلیاں اپنا کام کر رہی ہیں، مکھیاں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن قدرت ان سے کوئی اور کام لے رہی ہے جو انسان کو بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر جناب اس میں نیچے آہستہ آہستہ کیا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ صحرائی آدمی کہہ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے ابھی تو جادو شروع ہوا ہے، ابھی تو دیکھو ہوتا کیا ہے. پھل ہوتے 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 بڑا ہو کر دوبارہ وہ کیا بن گیا، ایک خربوزہ. تو حیران ہوگا نا وہ کہ بھائی وہ بیج سے ہم نے کیا بنا دیا، خربوزہ. آپ کہتے ہیں ابھی صبر کرو، اصل جادو تو اب شروع ہوا ہے. جب خربوزے کو کاٹا تو جو بیج بویا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر دوبارہ. یہ جو سائیکل ہے، سرکل ہے، کیا اتفاق سے وجود میں آ سکتا ہے؟ یہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی پاگل خدا کی قسم پیدا نہیں ہوا جو کہہ کے چیزیں گھوم کے دوبارہ اپنی اصل حالت میں اس سے اچھے انداز میں آ جائیں، اور پھر جو بیج پیدا ہوا اس میں سے ہر بیج میں ایسے کروڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت وہ سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، اور ہر خربوزے میں پھر ایسے سینکڑوں بیج ہوں گے. میں نے کہا یہ کوئی صرف ایک خربوزے کی مثال دے دی جائے نا، تو جس میں ذرہ برابر عقل ہوگی وہ کہے گا اللہ کی قسم یہ خود سے پیدا نہیں ہو سکتا، انسان کا پروسیس خربوزے سے کروڑہا گنا زیادہ پیچیدہ ہے. انسان کا جو پروسیس ہے یہ کیسے وجود میں آ گیا بھائی؟ تو پہلے تو اپنے ذہن کو یہ صاف کریں، کلیئر کریں کہ اس کائنات میں ایک نظم و ضبط ہے. الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر وللیل سابق النہار، سورج زمین سورج کے گرد اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد، اور ہر کل فی فلکی یسبحون، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. والقمر قدرناہ منازل، چاند کی کیسی ہزاروں سال ہو گئے چاند کی کیلکولیشن میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. یہ جو ماہرین فلکیات بتا دیتے ہیں نا کہ 10 سال بعد کس دن کیا تاریخ ہوگی، یہ ماہر فلکیات کا کمال نہیں ہے، یہ چاند کا کمال ہے. دیکھو ایک مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے بارے میں اگر کوئی بتائے کہ میں پہلے سے بتا سکتا ہوں کہ فلاں صاحب جو ہیں 3:05 پہ یہ جو ابھی سفر کے لیے نکلے ہیں تو 3:05 پہ یہ وہاں ہوں گے، تو یہ بتانے والے کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی ٹائم کی پابندی کی علامت ہے. آپ کا شیڈول ایسا زبردست ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹائم کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ جو سائنسدان بتا دیتے ہیں نا کہ 20 سال بعد فلاں سورج گرہن ہوگا, چاند گرہن ہوگا, اور کیا تاریخ ہوگی, کیا دن ہوگا, تو یہ سائنسدانوں کا کمال نہیں ہے. یہ سورج اور چاند کی ایکوریسی ہے, یہ اس کا کمال ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے وہ اپنے ٹائم سے ذرہ برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی ایکوریسی یہ اتفاق سے وجود میں آ گئی بھائی. اتنا ایندھن سورج خارج کر رہا ہے, اتنا ایندھن کہاں سے اس میں یہ ایندھن بھرا جا رہا ہے اور کہاں سے یہ گیسیں خارج ہو رہی ہیں, انرجی لگتی ہے نا, یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے, یہ اتفاق سے آ رہی ہے, یہ سب چیزیں اتفاق سے ہو رہی ہیں. کیسا عجیب نظام اللہ نے بنایا. تو اگر یہ کائنات میرے بھائی اس میں نظم و ضبط نہ ہوتا تو یہ اتفاق سے وجود میں آتی اور ہمیں اس کی ریزن تلاش کرنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں پڑتی. لیکن اب اس کائنات کی مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں اور قرآن بار بار چیلنج کرتا ہے, ذالک تقدیر, ذالک تقدیر, یہ اندازہ ہے. تقدیر کا آج کی زبان میں ترجمہ مینجمنٹ, یہ اندازے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک کیلکولیشن ہے. العزیز ایسے بادشاہ کی کیلکولیشن ہے جو غالب ہے, جس طرح سے چاہے نظام کو چلا سکتا ہے. العلیم اور علم بھی رکھتا ہے, وہ اسے پتا ہے کہ کس چیز کو کیسا بنانا ہے. دیکھیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب بھی آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں, تو آپ کے پاس دو صفات آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. پہلی صفت آپ کام لینا, آپ کے پاس پاور ہو, طاقت ہونا کہ مزدوروں سے کام لے سکتے ہو. بھائی آپ بہت بڑے انجینئر ہیں لیکن آپ کی چلتی نہیں ہے, آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا کہ یار یہ فیکٹری بنا دو, یہ اسکول بنا دو, یہ پروجیکٹ ہے, یہ سڑک بنا دو. آپ مزدوروں سے کہہ رہے ہیں یار یہ کام کر دو, کہہ رہے ہیں سر میرے پیٹ میں درد ہے, آج میں چھٹی پہ جاؤں گا, آج میں نہیں کروں گا, وہ کوئی بات سن نہیں رہا. تو آپ کتنے بڑے انجینئر ہو, آپ کام کروا سکتے ہیں؟ یا حکومت نے آپ کو اختیارات ہی بہت محدود دیے ہوں, آپ کام نہیں کروا سکتے. تو کام تبھی جتنے جو انجینئر ہیں یہ یا ٹھیکیدار ہیں یہ حکومتوں سے رابطہ کرتے ہیں, علاقے کے ناظم کو کچھ کھلائیں گے کچھ, تاکہ اختیارات بڑھیں ہمارے, ہم کام کر سکیں. دوسری چیز ہے جو کام آپ کر رہے ہو اس کام میں بھی آپ کو مہارت ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ محلے کا دادا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آپ اسے پروجیکٹ نہیں دیتے, چاہے وہ کتنا بڑا دہشت گرد ہو. بھائی پاور تو ہے تیرے پاس لیکن تجھے اس کام کی صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو تمہیں نظم و ضبط نظر آ رہا ہے اور اس کائنات میں احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی بنایا ہے اور اس کو پھر اس کی نیچر کے راستے پر میں نے چلا دیا ہے. تو یہ جو مینجمنٹ تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو نمبر ایک کسی نے بنایا ہے, نمبر دو جس نے بنایا ہے وہ بہت طاقتور ہے, یہ کمزور کا کام نہیں ہے, نمبر تین وہ بڑا زبردست علم رکھتا ہے, اسے پتا ہے کس چیز کو کیسا بنانا چاہیے تھا. شیر کی خوراک اللہ نے گوشت رکھ دی ہے تو اس کو دانت اسی حساب سے دیے ہیں, بکری کی خوراک اللہ نے گھاس رکھ دی ہے اس کے دانت اسی حساب سے دیے ہیں. ایسا نہیں کبھی کائنات میں ہوا کہ جو گھاس کھانے والا جانور ہے اسے چیر پھاڑ کی صلاحیت دے دی ہو اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں انہیں من منانے کی اور ہنہنانے کی صلاحیت دے دی ہو اللہ نے, کبھی ہوا ایسا؟ ایک ایک چیز. جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا نا کہ اللہ کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ میں ڈیفائن کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ جس نے ہر چیز کو بنایا بہترین انداز سے. دیکھیں کسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے تو کمپنی کے ماہر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس نے اس پروڈکٹ کو بہترین انداز سے بنایا کہ نہیں بنایا. وہی گاڑی آپ جاپان کی لے لو, بالکل وہی ماڈل پاکستان سے لے لو, تو فرق ہوگا نا دونوں میں. ایکوریسی کس میں زیادہ ہوگی؟ جاپانی, جو جاپان سے میڈ ان جاپان ہے تو وہ زیادہ اچھا بناتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کو جیسا بنایا اس سے زیادہ اس چیز کو اچھا بنانا ممکن تھا ہی نہیں, ناممکن ہے. شیر میں اللہ نے دھاڑ رکھی ہے, کیوں؟ گوشت ہے نا اس کی خوراک, تو اس کے لیے روب بھی چاہیے, کیونکہ گوشت کھانے کے لیے اس کو شکار کرنا پڑے گا, دہشت گردی کچھ نہ کچھ اس کو مچانی پڑے گی جنگل میں. اگر اللہ اس کو بکری کی طرح من منانے کی صلاحیت دے دیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود لومڑیاں اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہیں, ہرن اس کے قدموں میں آ کے گرتے, بھائی آپ ہمیں کھا لیں, کیا ایسا ممکن ہے؟
بکری کو اس کی ضرورت نہیں تھی دھاڑنے کی، دمبے کو ضرورت نہیں تھی، اس کی خوراک گھاس ہے. تو جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک ایک چیز، ایک ایک چیز کو بالکل اسی حساب سے بنایا، حتیٰ کہ پرندوں کی چونچ اور اس کا ڈیزائن، وہ بھی ہر پرندے کا الگ ہے، ایک جیسی چونچ نہیں ہے. جس پرندے کو سمندر کے گہرائی میں جا کے شکار کرنا ہے اس کو لمبی چونچ دی ہے، جس پرندے کو کی خوراک ایسی ہے کہ اس کو پھلوں کو کھانا ہے نا چیر کے، تو اس کو تھوڑا سا کرو چونچ بنا دی اس کی، تاکہ اس کو کھودنے میں کریدنے میں آسانی ہو. ہر چیز کو، اس پہ تو جتنی ریسرچ ہو کم ہے، جس چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا، اور پھر ثم ہدا، اس کو اس کی نیچر کے راستے پر چلا دیا. اب آپ دیکھیں، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے وہ، کیونکہ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ دودھ پینا. تو ماں کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، تو بچے میں پیدا ہوتے ہی نا اسے دنیا کا کچھ نہیں پتا، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میری خوراک کہاں ملے گی اور وہ میرے حلق میں کیسے اترے گی. تو یہ بھائی خود بخود یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. ہمارے جامعۃ الرشید میں جب یہ ڈیجیٹل کیمرے کی تحقیق ہو رہی تھی نا، تو مختلف اس کے ماہرین کو بلایا گیا، جو ڈیجیٹل کیمرے کو بہت اچھی طرح انہوں نے پڑھا ہے. تو انہی ماہرین میں سے ایک آئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ تصویر بناتا ہے، یہ انسانی آنکھ کو سائنسدانوں نے کاپی کیا ہے. جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، تو آنکھ کے پردے پہ آپ کی تصویر بن رہی ہے، روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی، آنکھ کے پردے پہ جائیں گی اور پیچھے وہ برقی لہروں میں تبدیل ہوں گی، اور وہ لہریں پھر دماغ جو ہے نا، پیچھے کچھ ایسے آلات لگے ان لہروں کو ریورس کر کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں لے کر آئے گا وہ، اور پھر الٹی تصویر بنے گی، دماغ اس کو پھر کیا کرے گا؟ سیدھا کر دے گا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، یہ سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ آنکھ کو انہوں نے کاپی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آنکھ کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ کاپی. کہ آنکھ کیسے بناتی ہے، تو بالکل وہی چیز انہوں نے یعنی وہ شیشوں کو اسی لحاظ سے ایڈجسٹ کیا، اور اسی طرح وہ لہریں روشنی کی ٹکرا کے جاتی ہیں، اور پھر وہ ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر وہ پیچھے جا کے ریورس. پورا کہہ رہے ہیں 100% آنکھ کی کاپی ہے یہ، لیکن آنکھ جیسا اب بھی نہیں بن سکا. اور آنکھ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے میں ایک لینس ہوتا ہے، آنکھ کتنی ہے؟ دو. اس کو ایڈجسٹ کرنا اور زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ ذرا سا ان دو پتلیوں کا فاصلہ ملی میٹر میں بھی کم ہو گیا نا، یا بڑھ گیا، تو آپ کو ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو ماں کے پیٹ میں، ماں روٹی کھا رہی ہے بھائی، گوشت کھا رہی ہے، انڈے کھا رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، اس سے بچے کی آنکھیں بن رہی ہیں، اور ایسے بہترین طریقے سے کھوپڑی میں ان کو فٹ کیا جا رہا ہے، ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، کہ ان دو پتلیوں کا فاصلہ ایسے تناسب کے ساتھ رکھا جا رہا ہے کہ جتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس میں ملی میٹر کا ہزارواں حصہ بھی فرق نہیں آ رہا، اور ان کو ایسا فٹ کر دیا ہے کہ ساری زندگی وہ فاصلہ تبدیل نہیں ہوتا. ایسا اس کو ایلفی سے جوڑ دیا، سمت بانڈ سے جوڑ دیا، یہ اسکرو ٹائٹ کر دیے کہ یہ ہلے نہیں ہے، کیونکہ یہ ذرا سا ہلا تو اس کو پھر پوری دنیا ہلتی ہوئی نظر آئے گی. پھر میں لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک صاحب گئے اور کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، آپ چاروں کو یہ بیماری ہے. ان کو کتنے نظر آ رہے تھے؟ ایک کے چار نظر آ رہے تھے، تو ان کا تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہو گیا ہوگا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ دو اینٹوں کو ترتیب سے لگانا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دونوں آنکھیں دماغ میں ترتیب سے فٹ کرنا. تو دو اینٹیں کبھی اتفاق سے نہیں لگی ہوں گی، یہ دو آنکھیں کیسے فٹ ہو گئیں؟ بات بتاؤ کہ کاپی آسان ہوتی ہے یا اوریجنل؟ دیکھو چائنا کاپی بناتا ہے نا، سیمسنگ کی درجنوں کاپیاں اس نے مارکیٹ میں پھینکی ہوئی ہیں. اس سیمسنگ کے جو کیمرہ ہے، جو کاپی ہے، اس کے بارے میں کوئی اگر یہ کہے کہ یہ کروڑوں سال سے اتفاق سے وجود میں آ گیا، یہ مان لو گے؟ تو جب وہ نہیں مانو گے تو جو اوریجنل ہے وہ کہاں سے آ جائے گا؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے، تو اوریجنل کیا ہوا؟ اوریجنل کیمرہ کون سا ہے بھائی؟ بولیں تو صحیح نا، انسانی آنکھ اوریجنل ہے. تو آپ مجھے بتاؤ، جو کاپی کیا ہوا کیمرہ ہے، اس کے بارے میں اگر ڈارون یہ نظریہ پیش کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں شیشے میشے آپس میں اتفاق سے جڑ گئے اور پگھل کے ریت شیشہ بنا اور یوں ایڈجسٹ ہو گئے، اور اتفاق سے یہ بیٹری آ کے ٹھا کر کے اس میں لگ گئی اور وہ ویڈیو بننا شروع ہو گئی، کوئی مانے گا دنیا میں؟ اس کو تو نہیں مانیں گے. اور جس آنکھ، جس کیمرے کی کاپی کر کے بنایا گیا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے، روٹی کھا کے بن رہا ہے، دودھ پی کے بن رہا ہے، کوئی گلاسز استعمال نہیں ہو رہے اس میں. عجیب بات ہے نا, دیکھیں ماں پہلے روٹی کھاتی ہے, خون بنتا ہے صرف. جیسے ہی بچہ پیٹ میں آیا, اب ماں روٹی کھائے گی تو بچے کا جگر بھی بنے گا, دل بھی بنے گا, اسی روٹی سے دماغ بھی بنے گا, پھیپھڑے بھی بنیں گے اور ہر چیز بنتی ہے. اور ادھر بچہ باہر آیا تو اب کچھ بھی نہیں بنے گا سوائے دودھ کے. اب بچے کا اسی روٹی میں کیسے کرشمے رکھ دیے بھائی اس نے. جب چاہتا ہے اس روٹی سے بچے کی آنکھ بناتا ہے, جب چاہتا ہے اس روٹی سے بچے کے بال بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اس روٹی سے ناخن بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اس سے ہڈیاں بنا دیتا ہے, اور جب ضرورت نہیں رہتی تو اب بچے کے لیے دودھ بناتا ہے اور دودھ بنا کے اس کو ماں کی چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا جب تم پیدا ہوئے ہو, لیکن اسے یہ پتا چل جاتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. فوراً بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے وہ. او بھائی یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ سائنسدان ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں تو نہیں کہتے کہ یہ اتفاق سے وجود میں آیا ہے, لیکن اپنے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتفاق سے وجود میں آئے ہیں. وجہ پتہ ہے کیا ہے اس کی؟ وجہ ہے بھائی نہیں معلوم نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خالق وہ خود ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اور جب خود کوئی چیز بناتے ہیں تو اس پہ اٹھنے والے سوالات کے ان کے پاس جواب ہیں. لیکن جب اپنے بارے میں یہ کہیں گے ہمیں کسی نے بنایا ہے, تو پھر ایسے ایسے سوالات اٹھیں گے کہ جن کا جواب دیتے دیتے بالآخر ان کو مذہب کو ماننا پڑے گا. مذہب کو ماننے کے نتیجے میں علماء کو ماننا پڑے گا, پیغمبروں کو ماننا پڑے گا. پیغمبروں کو ماننے کے نتیجے میں شراب حرام ہو جائے گی, زنا حرام ہو جائے گا, نائٹ کلب حرام ہو جائے گا, شرک حرام ہو جائے گا. اور یہ جو انہوں نے پوری دنیا میں جو ایک طوفان بے حیائی کا کھڑا ہوا ہے, سود حرام ہو جائے گا, وہ ساری نماز فرض ہو جائے گی, حج فرض ہو جائے گا, زکات فرض ہو جائے گی, اور ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانا حرام ہو جائے گا, اور بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہو جائے گی, اور شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب ہو جائے گا, اور نظر کی حفاظت فرض ہو جائے گی, اور جو ہے نا غریبوں کا کھانا. یہ اتنے سارے وہ چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ماننا پڑے گا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر میں ان کو مذہب کی ضرورت کو ماننا پڑ جائے گا. اور اس سے انسان کیا کرتا ہے؟ جان چھڑاتا ہے. کیونکہ انسان کی عیاشی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, مضبوط رکاوٹ, وہ کیا ہے؟ مذہب ہے. ہر عیاشی کا کو حلال کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل موجود ہے. مذہب کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی زنا کرنا چاہے دلیل دے سکتا ہے, میں اپنی سٹریس کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہوں, لڑکی بھی راضی ہے, میں بھی راضی ہوں, اس سے معاشرے میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا, کسی کو کیا تکلیف ہے, بھائی ہم دونوں راضی ہیں, کر رہے ہیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ عقلی دلائل سے اس کا جواب دے سکتے ہیں, بھائی جب میں ظلم ہی نہیں کر رہا, وہ بھی راضی ہے, اس کو بھی وہ. اور ڈاکٹر تو اور آپ رپورٹ پیش کر دیں گے, بھائی اگر آپ اپنی شہوت کو کچلتے رہو گے, دباتے رہو گے, سٹریس میں چلے جاؤ گے, آپ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے, کوئی بات نہیں, اگر جا کے نائٹ کلب میں تھوڑا بہت پی لی اور تھوڑا بہت انجوائے کر لیا, اس سے سٹریس ختم ہوتی ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. دلائل کی دنیا میں آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. مذہب روکتا ہے بھائی, حرام ہے بس, جب حرام ہے تو اب مذہب اگر صحیح ہے تو اس کا روکنا بھی کیا ہے, بولو نا بھائی. اور سائنس کی ڈکشنری میں مذہب کے لیے جگہ نہیں ہے. کسی لیبورٹری میں کبھی ٹیسٹ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے یا نہیں تھے؟ بولو بھائی, کبھی ٹیسٹ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھائی ریسرچ ہو رہی ہے کہ واقعی آخری نبی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں مذہب کو ہٹاؤ, مادی زندگی پہ بحث ہوگی. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان کے خالق کو فرض کر لیا جائے تو پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. وہ سوالات قرآن نے اٹھائے ہیں. اللہ کو پتا تھا یہ سوال فزکس کی کتابوں میں نہیں ہوگا, کیونکہ انسان یہ کتابیں لکھے گا نا, یہ اس قسم کے سوالات مارکیٹ میں لائے گا ہی نہیں ہے. ارے مارکیٹ میں وہی چیز لائی جاتی ہے نا جو بکتی ہے, جس کا آپ کو فائدہ ہو. بھائی آپ مارکیٹ میں کسی دوسرے کی پروڈکٹ لے کر آئیں گے؟ بولو نا بھائی, آپ کی بہت بڑی دکان ہے اور آپ کا ایک برانڈ ہے, آپ جے ڈاٹ کے کپڑے بیچ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, بھائی آپ کا اپنا ایک برانڈ ہے. تو مارکیٹ میں تو انسان کی کوشش ہوتی ہے دوسرے کی پروڈکٹ کو سائڈ پہ لگائے, اپنی لائے, کیونکہ وہ مارکیٹ میں بیٹھا اس لیے. تو جو خواہشات نفسانیہ کے غلام ہیں جو لوگ, وہ جو کتابیں لکھیں گے اس میں اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو یہ جو اللہ کی باتیں ہیں, یہ اللہ خود اپنے کلام میں کرے گا, وہ سوالات اٹھائے گا سارے انسانوں سے, پھر ان سوالات کے جواب بھی وہ خود دے گا. تو اس لیے اللہ نے جو سوال اٹھایا, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. یہ سوال کہہ کے اللہ نے چھوڑ دیا. یہ سوال کہہ کے جواب پتہ ہے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی اس سوال پہ بھی غور کر لو بس, باقی تمہاری مرضی کہ تمہارے ذہن میں جواب آتا ہے یا نہیں آتا, یہ تمہاری ہیڈک ہے. قیامت میں ہم حجت تام کر دیں گے کہ ہم نے تم سے ایک سوال کیا تھا, تمہاری نظر میں وہ سوال اگر غیر اہم تھا تو ٹھیک ہے چھوڑ دینا چاہیے تھا, اور اگر اہم تھا تو اس کے بارے میں غور کیوں نہیں کیا, غیر اہم تھا تو اس کے غیر اہم ہونے کی کیا دلیل ہے, اہم تھا تو اہمیت ماننے کے باوجود اس کے جواب میں کیوں نہیں گئے. تو یہ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت کو تمام کر دیا. تو ظاہر ہے کہ دونوں باتیں غلط ہیں, نہ تو خود سے بن سکتے ہیں کیونکہ خود سے چیزیں بنتی نہیں ہیں, بنی ہوئی چیزیں بگڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا, پورا ایسا زبردست انسان بن جائے یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا. تو واضح جواب ہے کہ پھر بنانے والا کوئی اور ہے, بنانے والا کوئی اور ہے. اب دوسرا, اب میں نے بتایا تھا نا اس سوال کا جواب تلاش کریں گے تو پھر سوال در سوال اٹھتا چلا جائے گا. اس لیے سائنسدان کیا کرتے ہیں, سوال ہی کا شروع میں گلا گھونٹ دیتے ہیں کہ یار یہ بحث ہی ختم کرو, کس نے بنایا, اب بن گیا جو بھی تھا, اب لائف کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا, اب اس پہ کام کرو کہ ڈینگی وائرس دنیا میں کیسے ختم ہو, پولیو کیسے دنیا میں ختم ہو, اس پہ تو کرنا چاہیے, اس پہ بھی کام. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, لیکن یہ تو ایسے ہے جیسے آپ کا کوئی مقصد تھا, آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر کو اچھا بنانے کے لیے بہت ساری لوازمات چاہیے ہوتے ہیں نا, وہ لوازمات آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتے. مقصد تو وہ سفر میں آپ کی منزل کہاں ہے وہ ہے. تو ہماری زندگی بھی ایک سفر ہے. سفر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں آپ ایک جگہ نہ ہو. دیکھیں میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں سفر میں ہوں, بولے نا بھائی, کیونکہ میں موو نہیں کر رہا نا. تو اگر ہماری زندگی میں ٹھہراؤ ہوتا, ٹائم گزر نہ رہا ہوتا, ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو قبر کے قریب نہ کر رہا ہوتا, تو پھر زندگی سفر نہ ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم روزانہ گزر رہا ہے, تاریخیں چینج ہو رہی ہیں, 2019 گیا, 2020 آ گیا, کل 24 جنوری, آج جنوری ہے, اور کل پتہ نہیں کون سی تاریخ, میں تاریخیں اکثر غلط کر دیتا ہوں, تو اس بار جو بھی ہے, تو جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یہ سارے مہینے کیا ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں, ٹائم گزر رہا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ سفر ہے, تو مجھے ایک بات بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا پاگل دیکھا جو سفر میں ہو لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ جانا کہاں ہے؟ بھائی آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے چلائے جا رہے ہیں, چلائے جا, اگلا کہہ رہے کہاں جا رہے ہو, کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں. وہ بھائی کیوں پھر نکلا ہوا کیوں ہے؟ کہہ رہے ویسے ہی, آپ کہہ سکتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ ویسے ہی انجوائے کرنے کے لیے, تو انجوائے کرنا بھی ایک مقصد ہو گیا نا, تو اس میں بھی تو کوئی ہدف ہوتا ہے نا, یار وہاں جا رہے ہیں, شنواری جا رہے ہیں, یا ذرا ٹول پلازا سے گھوم کے واپس آ رہے ہیں, تو کوئی تو ہدف ہوتا ہے. ہاں راستے میں آپ کبھی سر میں درد ہو رہا ہے تو چائے پینے کی طرف چلے جاؤ گے, طبیعت خراب ہو گئی تو آپ کہہ گئے چلو یار راستے سے دو گولی پیناڈول بھی لے لیں, تو وہ راستے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مقصد تک پہنچنے میں معاون اور مددگار تو ہوتی ہیں, وہ بذات خود مقصد نہیں ہوتی. تو دنیا جب ایک سفر ہے, انسان یہاں سے ایک جہاں سے نکل کے کہیں اور جا رہا ہے, تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. درمیان میں پولیو کی ویکسینیشن بھی آ گئی, ٹائیفائڈ کے ٹیکے بھی لگ رہے ہیں تاکہ تمیز سے گزر جائے نا سفر آرام سے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ لوگ ڈاکٹر بھی بنیں گے, اور پھر پیسہ بھی کمانا ہے, بزنس بھی کرنا ہے, تو تمیز آدمی ظاہر ہے جب سفر کرتا ہے تو اس کو گاڑی بھی تو چاہیے نا, سیٹ بھی اچھی چاہیے, تو اس کے لیے پیسہ بھی کما لیتا ہے وہ کہ یار اچھی گاڑی میں سفر کروں, گدا گاڑی پہ نہ جاؤں, میں پیدل نہ جاؤں. تو ہم نے کیا کیا کہ یہ جو لوازمات تھے ان کو کیا بنا لیا, مقصد, اور سفر کا پتہ ہی نہیں کہ جا کدھر رہے ہیں. اپنے آپ کو کیوں نہیں پتا, ہر چیز کا پتا ہے کہ یہ کیوں ہے, اپنا نہیں پتا کہ میں کیوں ہوں. دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا جس کو اپنے کپڑوں کا پتا ہے کہ یہ کیوں بنے, اپنے جوتوں کا پتا ہے کہ یہ کیوں بنے, اپنے چشمے کا پتا ہے کہ یہ کیوں وجود میں آیا, اور اپنے دانتوں کا پتا ہے کہ یہ کیوں وجود میں آئے چبانے کے لیے, ناک کا پتا ہے کہ یہ سانس لینے کے لیے, اپنی ذات کا نہیں پتا کہ مجھے کیوں بنایا. جیسے وہ تھا نا مجھے کیوں نکالا, ان کو یہ نہیں پتا تھا مجھے کیوں نکالا, تو ان پر اتنا تعجب نہیں ہے. تعجب ہم پر ہے کہ ہمیں کیوں نہیں ابھی تک دنیا سے نکالا, اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. تو اب دوسرا سوال جو قرآن نے اٹھایا, پہلا سوال کیا, ہم خلقوا من غیر شیء ام هم خالقون، خود سے بنے ہو کسی نے بنایا. اب ساری زندگی ٹکرے مارتے رہے، اس کا اللہ نے جواب نہیں دیا. جواب واضح ہے کہ بھائی نہ ہم نے خود سے بنایا نہ ہم اتفاق سے بنے، ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی تیسری ذات ہے جس نے ہمیں بنایا. اب دوسرا سوال قرآن نے اٹھایا ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا کسی مقصد سے بنایا ہے. بے مقصد پہلا سوال کا تو جواب ہی نہیں دیا نا، وہ تو بہت ہی واضح تھا. دوسرے کا اللہ نے جگہ جواب دیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. فرمایا اگر ہم نے بے مقصد بنایا ہے تو اس کا مطلب ہم محض کھیل تماشا کرنے والے تھے، انٹرٹینمنٹ. جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بلڈر بہت بڑا بنگلہ بنائے اور بنا کے اس کو توڑ دے. آپ کو بنایا کیوں تھا؟ کہہ رہے ویسے یار میں فارغ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا ایک بنگلہ ہی بنا دو. تو آپ کہیں گے نا بھائی تو پاگل ہو گیا ہے، سٹیا گیا ہے، تو اتنا خوبصورت بنگلہ بنایا، اس میں واش روم، کچن اور سوئمنگ پول اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، جس سے لگ رہا تھا یہاں تو لوگ رہیں گے، اور ویسے ہی بنا کے. تو اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، کائنات کو بناتا ہے، ایک دن یہ کائنات بھی تباہ ہو جائے گی اور انسان تو بہرحال مر کے ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے بارے میں ممکن ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا مارنے کے لیے، بچے پیدا کر کے مر جاؤ، پھر تمہاری نسل اور بچے پیدا کرے، پھر وہ چلی جائے، پھر وہ اگلے پیدا کر کے. کوئی مقصد نہیں ہے. کیا تم کوئی، میں گلاس یہاں سے اٹھا کے توڑ دوں اور آپ پوچھیں مفتی صاحب کیوں توڑا، میں کہوں ویسے ہی، تو آپ مجھے کمرے سے باہر نکال دیں. تو جب آپ کو میرے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے، تو جو کائنات کا رب ہے جس نے ہم سب کو بنایا، وہ ویسے ہی کائنات کو بنایا اور کوئی مقصد ہی نہ ہو اور ہمارے حوالے کر دے کہ جیسے چاہو اس کو استعمال کرو، جو چاہے کرو، لائف کو انجوائے کرو، نائٹ کلبوں میں جاؤ، لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، جو جس کا جس پہ ظلم کر کے مال گھسیٹ لے، جو مرضی کرو، ہوگا کچھ بھی نہیں. میں نے ویسے ہی بنایا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور میں بس انجوائے کر رہا ہوں، میں کائنات کو دیکھ رہا ہوں ہو کیا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں. فویل للکافرین من النار، اور جو میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اتنا بڑا تانا مجھے دیا انہوں نے، تو بھائی ویسے ہی نہیں بنایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کسی مقصد سے بنایا ہے تو وہ مقصد ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس اس سوال کا جواب، ایک تو وہ جواب ہے جو انسان دیتے ہیں، اور ایک وہ جواب ہے کہ جب انسان جواب دینے سے عاجز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ ہی بتا دیں. دیکھو کسی دیہاتی کے پاس کوئی مشین آئے بڑی زبردست، موبائل آیا، جس نے کبھی موبائل نہ دیکھا ہو وہ یوں یوں کر کے دیکھتا رہے گا نا، یار یہ کیا بلا ہے یار. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم بتا سکتے ہو اس موبائل کو کیوں بنایا گیا؟ کوئی سائنسدان نے نا موبائل ایجاد کر کے کسی دیہاتی کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ ذرا غور کرو یہ کیوں بنایا ہے، وہ ادھر ادھر گھمائے گا اس کو. آپ کو پتا ہے جب پہلی دفعہ کہتے ہیں کسی گاؤں میں گاڑی آئی نا تو لوگ گھاس پھوس لے کے اس کے پاس آ گئے تھے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن ممکن ہے کہ یار یہ کوئی گائے ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اس کے ٹائر ہیں تو شاید یہ کھائے گی پیے گی. تو آپ کی سمجھ، وہ گنوار کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ یقیناً عاجز آ کے پوچھے گا بھائی جس نے بنایا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں بنایا گیا. وہ بتائیں گے بھائی جیسے آپ بائک خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بائک پہ لکھا ہوتا ہے دو آدمیوں کو بٹھا کے لے جانے کے لیے، ہم نے پوری چنچی لگا کے اس کے پیچھے 25 آدمیوں کو بٹھا دیا ہوتا ہے نا. جاپان کی کچھ کمپنیاں یہاں بند ہو گئیں بائکوں کی. میں نے ایک صاحب سے پوچھا یار وہ پہلے تو بڑی اچھی اچھی بائکیں آیا کرتی تھیں، وہ جاپان اب کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے کہا وہ جاپان کی جو بائکیں کو لوگوں نے پیچھے چنچی لگا کے جب سے چلایا ہے نا، تو جاپان یہ غم برداشت نہیں کر سکتا. جاپان یہ غم برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ کہہ رہے جس مقصد کے لیے میں نے بنایا ہے، وہ کہہ رہے مجھے آرڈر دیتے میں اس مقصد کے لیے الگ سے کوئی چنچی بنا دیتا نا. آپ نے جو بائک دو آدمیوں کو بٹھانے کے لیے، 25 آدمی بٹھا کے لے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں تو کیلکولیشن کرتے ہیں نا. ایک چنچی والے سے میں نے پوچھا یار یہ تم نے سوزوکی بائک یہاں لگا دی ہے پوری، پیچھے اتنے لوگ، یہ اس کا انجن تباہ نہیں ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ہوتا ہے. کہہ رہے ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، ایک مہینے میں انجن بیٹھ گیا تو انجن پہ اتنا خرچہ آ رہا ہے، ارننگ اتنی ہو رہی ہے، تو بیٹھ جائے انجن، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو بڑا اچھا جواب تھا اس کا، بھائی ہم نے تو پیسے کمانے ہیں نا، انجن بیٹھے یا جو مرضی بیٹھے، بچت تو ہو رہی ہے. تو اب اللہ نے سوال اٹھایا کہ تمہیں بنایا کیوں ہے؟ تو خدا کی قسم ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ہم سے پوچھ کے تھوڑی بنایا اللہ نے کہ ہم بتاتے اللہ ہمیں اس لیے بنا. تبھی چونکہ ہمارے پاس اس کا صحیح جواب نہیں ہے، اس لیے غلط جوابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انگریز سے پوچھیں ہمیں کیوں بنایا، انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے بنایا. اداکاروں سے پوچھیں نا آپ، کھلاڑیوں سے، اداکاروں سے پوچھیں، بھائی معذرت کے ساتھ انہوں نے تو وہ، ان کو تو مقصد سمجھ میں آ گیا بھائی سعید انور کو، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ چھوڑ دیا, سمجھ گئے. میں بڑا خلاف ہوں کرکٹ کے. وجہ اس کی یہ کہ جو ہم جو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, جو میری کیا بات ہے, قرآن کی بات ہے, اس میں جو چیز بہت بڑی رکاوٹ ہے نا وہ کھیلوں کا میں انہماق. دیکھیں فتوے کی روح سے ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی. فتوہ تو ایک لگا بندہ اصول ضابطے کا نام ہے, لیکن کچھ چیزیں اسلام کے مزاج کے بالکل اگینسٹ ہوتی ہیں. ڈراموں فلموں میں لوگوں کا اتنا ٹائم ضائع نہیں ہوتا جتنا بین الاقوامی جو میچز ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے میں گھنٹے, پھر دیکھنے کے بعد کئی کئی مہینے اس پہ تبصرے. ادھر اللہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کر رہا ہے, میں نے آدم کو پیدا کیا, فرشتے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, فرشتے پوچھنے اللہ کیا ضرورت ہے تجھے, اللہ فرماتے ہیں عالم ما لا تعلمون, تمہیں نہیں پتا, میں اس کے بارے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اتنا پروٹوکول دیا کہ فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو. بڑی عجیب مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے اگر یہ ہمارے گیند اور بلے اور چوکے چھکے اللہ, وہ کہیں گے یا اللہ یہ اس لیے ان کو تو نے مسجود بنایا ہمارا. چلو انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیل حرام نہیں ہے, وہ تو کبھی بھی کھیلا جا سکتا ہے, لیکن اس کو اتنی اہمیت دینا. انڈیا اور پاکستان کی میدان میں جنگ ہو جائے نا, اس میں جیتنے پر ایسے لوگوں کے جذبات نہیں ہوتے جتنے گیند اور بلے پہ جذبات ہوتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو کھیل کو کھیل سمجھنا چاہیے. جیسے محلے میں کھیلا, تھوڑا سا ہارے جیتے, ہنسی ہلا گلا ہو گیا, ختم ہو گیا. انسان کو ایک ذہنی تفریح چاہیے بس. اس سے زیادہ کھیل کی اہمیت بولو بھائی نہیں ہے اسلام میں. اس پہ انٹرویوز آ رہے ہیں, جناب آپ بتائیے کہ وہ پاکستان کیوں ہارا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں نے تو پہلے مشورے دیے تھے, لیکن وہ ٹیم کے جو کوچ تھے وہ یا جو کیپٹن تھے وہ اصل میں ڈپریشن میں گئے ہوئے تھے. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, گیند ہے وہ ادھر کو لگ گئی تو چھکا ہو گیا, نہیں لگی تو ادھر سے نکل گئی, اتفاق ہے. وہ تو اس کو اتنی زیادہ جیسے کوئی میدان جنگ میں آپ, تو یہ اتنا زیادہ دل کی دھڑکنیں جو دھڑک رہی ہیں نا لوگوں کی, تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ پوچھیں گے کہ تجھے میں نے مسجد ملائکہ بنایا اور تو نے ایک لا یعنی چیز کو جو ایک محض انٹرٹینمنٹ تھی اس کو تو نے اتنی اہمیت کیوں دے دی. لوگ جذبات میں رو رہے ہوتے ہیں, بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں, نمازیں تو چھوڑتے ہی ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. میری رائے یہی ہے اس کو نہ دیکھا کریں. میں نے جب الحمدللہ ٹیلی ویژن جب چھوڑا ہے نا تو کرکٹ بھی چھوڑ دیا تھا, حالانکہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ کوئی حرام ہے. ہم نے کہا بھائی یہ تو اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے, یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. اور میں نے تبلیغ والوں کو دیکھا ہے, وہ کہیں سے فتویٰ نہیں لیتے لیکن وہ نہیں دیکھتے میچ جو صحیح جڑے ہوئے ہیں نا, جو صحیح. حالانکہ ان کو کسی مفتی نے نہیں بتایا ہوتا کہ نہ دیکھو, لیکن وہ چونکہ بار بار ایک چیز کو ہم آئے ہیں دنیا میں دین کے لیے, ہم آئے ہیں اللہ کی, وہ اتنا ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے. وہ پھر ہر وہ چیز جو مقصد حیات سے ہٹانے والی ہو اس کو خود بخود اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں. تو ہر چیز مسائل سے نہیں پتہ چلتی. کچھ جب آدمی دین پر آتا ہے اور جو مقصد حیات کو پہچانتا ہے تو کچھ چیزیں اس کو خود بخود ختم, یعنی ختم کرنی پڑتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, میرے ویژن تک, میرے مقصد تک پہنچنے میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں. یاد رکھیں کھیل کے مخالف نہیں ہے علماء, کھیلنا تو ضروری ہے, انٹرٹینمنٹ بھی جائز, جو تفریح ہے وہ بھی. میرے تو بیانات ہیں اس پہ جائز لو فری, ہم نے تو نام ایسا رکھا کہ آدھی انٹرٹین تو آپ نام صحیح ہو جائیں نا, جائز لو فری, ٹھیک ہے نا. ہم تو کہتے ہیں صرف کھیل نہیں ہے, لو فری بھی کر سکتے ہیں آپ. لو فری پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے تفریح, ایک ہوتی ہے لو فری. جب انسان کا دماغ تھک جاتا ہے دن بھر کام کر کے, مختلف دماغی کام, تو اس کو تھوڑی بہت لو فری بھی کرنی. تفریح میں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں, لو فری میں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا, وہ لو فری ہے بھائی یار آپ بالکل. کیونکہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تفریح کے لیے, اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے یار, اتنے بجے پارک پہنچنا ہے, اتنے بجے سوئمنگ پول پہنچنا ہے, اتنے بجے پتہ نہیں بند نہ ہو جائے, باڑی بھگا رہا ہے, یہ بھی ٹینشن ہے. لکھ لو, ہم اب دبئی میں تھے, ہمارے ایک دوست نے ہمیں بلایا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. تو اب وہ صبح نکل رہے ہیں فلانے پارک جانے کے لیے, تو وہ اتفاق سے بند ہو گیا, لیٹ پہنچے. تو مجھے کہنے لگے یار, میں نے کہا بھائی ہم جب میں جب نکلا تھا نا تو میرے مراد پکنک یا تفریح نہیں تھی, میری نیت لو فری کی تھی, ٹھیک ہے نا. ہم نے پہلے سے نیت کیا کر لی تھی؟ لو فری کی, کہ بھائی کوئی کام نہیں ہے, یہاں دماغ کو فریش رکھنا ہے, تو ٹینشن نہیں لینی ہے, تو یہ ٹینشن بھی نہیں لینی ہے کہ اتنے بجے پارک پہنچنا ہے, بس نکل گئے, بس یہی لو فری ہے. تو ہم تو اس کے قائل ہیں بھائی. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کھیل کے خلاف ہیں, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, حد ہوتی ہے, اور اس کو بہت زیادہ اہمیت. لو فری کے چکر میں آپ کروڑوں کا نقصان تھوڑی کرو گے, آپ اپنا ٹائم تھوڑی برباد کرو گے, جو اہم کام ہے وہ بھی آپ چھوڑ دو, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. آدم علیہ, ہاں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے, کیونکہ انسان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, لہذا کوئی زنا میں لگ گیا, کوئی شراب میں لگ گیا. آپ دیکھیں جو قوم دنیا میں جن کے ہاں بہترین نفسیاتی ڈاکٹر ہیں، ہمارے ہاں کے جتنے نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں نا ان میں جو زیادہ ماہر وہ ہیں جو یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے ملا ہوں، جو یورپ سے پڑھ کر آئے ہیں نا وہ یہاں کے ڈاکٹروں کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اب ان کو کیا پتا، وہ تو یورپ تو بہت آگے جا چکا ہے اس فیلڈ میں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جن ڈاکٹروں سے آپ پڑھ کر آ رہے ہو وہ اپنی قوم کی کو اسٹریس سے اور ڈپریشن سے نہیں نکال سکے. سب سے زیادہ خودکشیاں ان کے یہاں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ ڈپریشن کی گولیاں وہ کھا رہے ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں ان کے یہاں ہو رہی ہیں. پہلے تو میں مذاق سمجھتا تھا، مجھے ایک صاحب نے بتایا، اور کہ میں نام نہیں لوں گا کسی کنٹری کا، انہوں نے بتایا کہ اتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں کہ باقاعدہ ویب سائٹس بن چکی ہیں، کیونکہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا تو لوگ وہ اسی کو بزنس بنا لیتے ہیں. تو اب خودکشی کرنے والے اتنے ہو گئے کہ انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے. کہ کیا آپ مرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب جی میں ہے تو ہمارے پاس آپ کو مارنے کے درج ذیل بہترین طریقے ہیں. اجتماعی سطح پہ مرنا چاہتے ہیں آپ جیسے اور بھی کچھ ٹینشن زدہ لوگ ہیں تو اس کا بھی ایک الگ سے انتظام ہے. اور اگر آپ اکیلے مرنا چاہتے ہیں اور گارنٹی کے ساتھ مریں گے آپ آپ بتاؤ یار، وہ قومیں آپ کو پتا ہے، دنیا میں نام نہیں لینا چاہتا، آج کل میرے باہر سفر بھی ہو رہے ہیں تو بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے ادھر تو ہمارے بارے میں یہ بول رہا تھا، اب ویزا لینے آ گیا ہے. تو ایسے ایسے ملک جو ٹینشن فری ہیں، لیکن انہی میں سب سے زیادہ ٹینشن ہے. وجہ کیا ہے کہ جو چیز جس کے لیے بنی ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس کے علاوہ کسی اور کام میں لگاؤ گے تو یہ فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ اور نیچر سے جب آپ بغاوت کرتے ہو تو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. دیکھو شیر جو ہے نا جنگل کا بادشاہ، اسے چڑیا گھر میں جنگل والا ماحول دینا پڑتا ہے، ایئر کنڈیشن اور صوفے لگا کے اس کو سکون نہیں ملے گا. اب آپ نے چڑیا گھر سے زو میں آپ شیر لے کر آ گئے، آپ نے کہا یار وہاں بےچارا ایسے ہی پڑا رہتا تھا، کانٹے بھی لگ سکتے تھے، یہاں کارپیٹ بچھا کے صوفہ اور ایل ای ڈی بھی لگا دیا آپ نے، ڈاکومنٹری بھی لگا دی صحیح ہے نا، اور جناب وہ ایئر کنڈیشن روم، تو شیر تو تھوڑے دنوں میں مر جائے گا نا، پاگل ہو جائے گا وہ. تو بالکل اسی طریقے سے انسان کی بھی ایک نیچر ہے. وہ نیچر کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ نیچر اسلام کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو یہ اس سے ہٹے گا تو لازمن ڈپریشن میں جائے گا، اسٹریس میں جائے گا، خودکشیاں کرے گا. یہ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، کیونکہ سفر میں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ منزل کیا ہے، وہ اسی چائے کے کھوکے کو منزل بنا رہا ہے، کبھی جناب وہ گولے گنڈے والا نظر آیا تو وہاں اتر کے گولا گنڈا کھانا شروع کر دیا، یہی میری منزل ہے، وہ ساری زندگی یہ غیر مسلم بےچارے منزل تلاش کرنے میں گزار دیتے ہیں. تو اللہ نے سوال اٹھایا کہ کیوں پیدا کیا، اس کیوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ کیوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جس نے بنایا ہے. وہ اللہ فرماتے آؤ ہم بتاتے ہیں ہم نے تمہیں کیوں بنایا. پہلے اللہ نے پوری کائنات کی وجہ بتائی کہ میں نے پوری کائنات کو کیوں بنایا. ایک آیت ایسی جامع اللہ نے نازل کی، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. کیا عجیب مبالغہ اس آیت میں، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، جمیعًا تمام کا تمام. حالانکہ جب اللہ نے کہہ دیا جو کچھ آسمانوں میں تو تمام ہو گیا نا، پھر جو کچھ زمین میں تو بھی تمام ہو گیا، پھر جمیعًا تمام کا تمام. تو میں حیران ہوتا تھا اتنی تاکیدیں اللہ نے کیوں لگائی ہیں. اس کا جواب ایک دن ذہن میں آیا کہ اگر ایک چیز بھی اس کائنات میں ایسی ہو گئی نا جس کی اللہ نے پیدائش کی ریزن نہیں بیان کی تو یہ الزام کس پر ہے؟ اللہ پر، کہ اللہ تو نے فلاں چیز بلا وجہ پیدا کر دی. تو اللہ کہہ رہے ایک چیز بھی نہیں، ایک ذرہ بھی نہیں، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، پورا مکمل ایک چیز بھی مستثنا نہیں ہے اس سے. سخر لکم، تمہارے لیے بنایا ہے. کس کے لیے؟ انسان کے لیے، انسان اور جنات. تو پوری کائنات کا مقصد تو اللہ نے دو لفظوں میں بیان کر دی، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. سمندر سے کتنے ٹنوں من مچھلیاں ہم نکال لیتے ہیں، ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں. سمندر کی مچھلیوں نے کبھی احتجاج کیا ہے بھائی؟ بکرا جب دو دانت کا ہوتا ہے خود تو ساری زندگی عیاشی کرتے رہتے ہیں، ابھی جب بیچارہ جوان ہوا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، بدنظری بھی نہیں کرنے دیتے ہیں اور فوراً کاٹ کے کیا کر دیتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی، ایک یہ بھی تو ایک مخلوق ہے، ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہ جانور پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو کاٹنا ظلم ہے کیونکہ یہ انسان اپنی خدمت کیوں لے رہا ہے، تو بھائی پھر اگر کاٹنا ظلم ہے تو پھر جانور پہ سواری کرنا بھی ظلم ہے، جانور پہ بوجھ لادنا بھی ظلم ہے. گدے سے پرمیشن تھوڑی لی جاتی ہے کہ ہم آپ پہ بیٹھ کے جائیں، گھوڑے سے پرمیشن تھوڑی لی جاتی ہے، وہ تو بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ گھوڑا تو سرکش ہوتا ہے، اس کو سدھارنا پڑتا ہے، مار پیٹ کے اس کو قابو میں لانا پڑتا ہے، تو پھر یہ بھی ظلم ہے. لیکن اگر یہ ظلم نہیں ہے، اس لیے اس کا کیوں جواب اس کا یہ کہ بھائی یہ گھوڑا گدے کس کے لیے پیدا کی اللہ نے؟ ہمارے لیے. تو پھر کاٹ کے کھانا بھی ظلم نہیں ہے. تو ہمارے لیے کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا جس طرح سے چاہو فائدہ اٹھاؤ. یہ پوری کائنات بنی کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے. اگر یہ جواب غلط ہے تو بھائی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جواب لے کر آؤ. دوسرا جواب بعض دفعہ کسی کے دعوے کی بہترین دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو صحیح دعویٰ پیش کر دو. بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے میرے 1,00,000 روپے کھائے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں 1,00,000 نہیں کھائے. آپ کہتے ہیں پھر بتا دو کتنے کھائے ہیں، کہہ رہے پتہ نہیں کتنے کھائے ہیں. تو پھر عدالت میری بات مانے گی نا، یا تو تم کوئی فگر بتاؤ بھائی، 1,00,000 نہیں 1.5 لاکھ بولو، 2 لاکھ بولو. آپ خود بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سک رہے تو پھر مدعی کے دعوے کو مانا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا یہ دعویٰ غلط ہے تو پھر تم بتا دو کیوں پیدا کیا بھائی؟ ساری کائنات کس کے لیے بنائی میرے بھائی؟ اس میں کچھ اشکالات ہوں گے کہ بھائی یہ تو اس کائنات میں تو نقصان دہ چیزیں بھی ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کوئی چیز کائنات میں بیکار نہیں ہے. وہ نقصان بعض دفعہ پہنچا دیتی ہیں لیکن ان کو پیدا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا گیا. ہر چیز کائنات میں کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی. اب سوال گھوم پھر کے آ جائے گا انسان کی طرف کہ سب کچھ اس کے لیے، تو یہ پیڑے کھانے کے لیے کیا؟ جو آدمی مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ ساری کائنات میرے لیے اور میں. ابھی جو میں نے لفظ بولا ہے اس کو ریپیٹ کریں نا بھائی. جو نائٹ کلب میں جا رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو نمازیں ضائع کر رہا ہے، وہ اپنی منمانی زندگی، خلاصہ یہ کلچر کو فالو کر رہا ہے، اپنی منمانی زندگی جو گزار رہا ہے، تو بزبان حال کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو میری خدمت کے لیے لگایا اور مجھے کس کے لیے؟ پیڑے کھانے کے لیے. جیسے جنگل میں کچھ لوگ جا رہے تھے نا، مشہور واقعہ ہے، بھائی لکڑیاں کون جمع کر کے لائے گا؟ سب ایک نے کہا میں. بھائی آپ لے آؤ. نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے کوئی تکلیف ہے، بوجھ نہیں اٹھایا جاتا. اچھا چلو پھر آپ ایسا کرو کہ آپ جو ہے نا پیاز کاٹ دینا. پیاز کاٹنے سے بھائی میرے آنکھوں سے کیا آتے ہیں؟ آنسو آتے ہیں. چلو آپ ایسا کرو آلو کاٹ دینا. آلو کاٹنے سے مجھے ایک دفعہ زخم لگ گیا تھا تو میں آلو تو نہیں کاٹ سکتا. اچھا پھر آپ ایسا کرو کہ چولہا جلا دو. بھائی چولہے جلانے میں پھونک مارنے میں پھونک نکل جاتی ہے آدمی کی، میں کوئی سلینڈر تھوڑی ہوں جو اتنی پھونکیں نکالوں. تو سارے کوئی بھی کام نہیں کر رہا، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، لیکن جب کھانا لگتا ہے تو آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں نا کیا تو پیڑے کھانے کے لیے آئے یہاں پہ؟ ایک دفعہ جب کرے گا، دو دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ جب کرے گا تو تانا کیا ملتا ہے؟ او بھائی تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے آیا، کام تو کوئی کرتا نہیں ہے. تو میرے بھائی جو لوگ صرف لائف کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ انجوائے کرنا، انٹرٹینمنٹ، آج فلاں مووی دیکھ لی، آج فلاں ڈرامہ دیکھ لیا، آج فلاں آپ بور ہو رہے ہیں، تو یار بور ہو رہے ہیں. تو بھائی ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ ٹائم کو، تو اگر علماء تو یہ کہتے ہیں بس چلے تو اس کو کسی طرح روک لیا جائے، کسی طرح روک لیا جائے. تو آپ سوچو کہ جن کے یہ جذبہ ہو کہ کسی طرح ٹائم کو روکا جائے، جو مقصد حیات کو پہچان لیتے ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے، تو وہ جب ایسے لوگوں کی بات سنیں گے جو کہہ رہے ہیں یار ٹائم گزر نہیں رہا، تو کتنی حیرانگی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی لوگوں کا مسئلہ یہ کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. او بھائی اگر آپ مقصد حیات کو پہچان لو تو آپ کہو گے یہ پاس ہو کیوں رہا ہے، یہ رک کیوں نہیں جاتا، ابھی تو بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہو رہا، تو اہل اللہ کیا کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو کیوں رہا ہے، یہ رک کیوں نہیں جاتا، ابھی تو بہت سارے کام مرنے سے پہلے ہم نے کرنے ہیں، کاش یہ وقت کسی طریقے سے رک جائے. ٹائم یاد رکھو جو یہ کہتا ہے نا پاس نہیں ہو رہا، وہ بہت بڑا بیوقوف ہے. اسے قبرستان لے جاؤ، اسے دکھاؤ کہ بھائی ان کا ٹائم پاس ہوا تھا تو یہاں تک پہنچے ہیں یہ، تو آپ بھی یہاں پہنچو گے. کیا خیال ہے پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ آپ کہیں ہاں میں پہنچوں گا، تو چاہے ٹائم پاس ہوئے بغیر پہنچ جاؤ گے یا پاس کر کے پہنچو گے؟ تو ٹائم پاس ہو رہا ہے تبھی تو قبر میں جاؤ گے، تو ٹائم تو لازمی پاس ہو رہا ہے. ہاں یہ ٹائم اچھے کام میں پاس ہو رہا ہے یا برے کام میں؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو گانا سن لیا، وہ فلانے کی غیبت کر لی، اور چلو یار ڈبو میں جا کے، سنوکر کلب میں، وہاں جا کے وہ دو گھنٹے وہ اس کو شارٹ مارتے رہتے ہیں بیٹھ کے، اور بس وہ انٹرٹینمنٹ. مقصد حیات کیا ہے؟ باقی یہ جانور اس کے لیے مسخر ہو گئے، جب چاہتا ہے اس کا دل چاہتا ہے مچھلی کھانے کو چلا جاتا ہے، ہوٹل پہ مچھلی کھا کے آتا ہے، اس مچھلی کو کتنی ٹینشن سے نکالا ہوتا ہے، وہ کیسے موت کے گھاٹ اتارا ہوتا ہے اس کو، جب چاہتا ہے بکرے کی چانپے کھانے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بکرے کی چانپے آسانی سے تھوڑی بن گئی ہیں، اس کے لیے بکرے کا خون بہایا گیا ہے، اس سے جینے کا حق چھینا گیا ہے۔ لیکن بکرے کو نہ ہڑتال کرنے کی اجازت نہ احتجاج کرنے کی اجازت۔ گائے گھاس کھاتی ہے، دودھ کون پیتا ہے؟ ہیں بھائی، بھینس سے ساری زندگی دودھ نکال نکال کے نکال نکال کے جب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا احسان کا بدلہ احسان۔ مائیں کہتی ہیں نا میں دودھ نہیں بخشوں گی، کہتی ہیں نا، کیونکہ دودھ پلانا ماں سمجھتی ہے میرا سب سے بڑا احسان۔ تبھی ہم اس تانے سے بچتے ہیں کہ یار ماں نے یہ تانا نہ دے کہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ لیسی ماں بوڑھی ہوتی ہے، اس کی خدمت کرتے ہیں، اماں تو نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا، مانتے ہیں نا، کیسی خدمت کرتے ہیں اس کی جناب، بس بھائی خدمت کرتے ہیں بھائی، اس نے ہمیں دودھ پلایا، اور ماں بھی یہ تانے دیتی ہے میں نے دودھ پلایا تجھے۔ لیکن بھینس تو زیادہ دودھ پلاتی ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ ماں ایک پاؤ پلا دیتی ہوگی، آدھا کلو پلا دیتی ہے، بھینس تو روزانہ 20-20 کلو پلا رہی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور اس دودھ میں تو مکھن اور دہی بھی بن رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، دیسی گھی الگ اور پنیر الگ۔ اور تبھی تو ہندو لوگ، بھائی معذرت کے ساتھ، ہندو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جس گائے نے تمہاری اتنی خدمت کی ہے تو وہ ماں ہے نا، وہ تمہاری، عقلی لحاظ سے تو بالکل ٹھیک بات ہے یہ۔ تو بھینس ساری زندگی دودھ پلا پلا کے پلا پلا کے آپ کو، اور ماں تو بیچاری 2 سال تک پلائے گی، بھینس تو مرتے دم تک بھی حکیم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو گائے کا دودھ پلاؤ بھائی، کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ بھینس کا پلاؤ گائے کا پلاؤ، وہ الگ بات ہے، بھینس اتنا نہیں پلا رہی، گوالا اس میں وہ خود زیادہ پلا رہا ہے آج کل۔ تو جب وہ دودھ دینا بند کرتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کی خدمت کی جاتی، اس سے دم کرایا جاتا، وہ بزرگ بن چکی ہے، فوراً سوراب گوٹ میں اس کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ میں نے خود وہاں بڈی بڈی ہڈیوں نکلی ہوئی انچر پنچر جن بھینسوں کے ڈھیلے نا کسی کام کی نہیں تھی، ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں، اور پھر وہ دمبے کی بوٹی کے نام پہ رات کو بکرا ہوتا ہے، اور وہ ایسا ٹائٹ مسالہ لگا ہوتا ہے کہ ہم دمبا سمجھ کے ہی کئی سال میں نے کھایا ہے اس کو، بعد میں پتہ چلا یہ بھینس کی ہے۔ لیکن بہرحال بھینس کی اور دمبے کی ہیں تو مزیدار نا، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو عام کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے تھوڑی ہے۔ تو کیا سلوک کیا بھائی اس کے ساتھ؟ لیکن کسی مفتی نے فتویٰ دیا، یا کوئی اقوام متحدہ یا یو این او کی طرف سے کوئی اڑ رہا ہے یہ غلط، یہ جانور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بھائی سب کہتے ہیں یار انسان ہے نا۔ تو بات آخر میں یہی گھوم پھر کے آتی ہے، جب یہ سب کچھ کر رہے ہو، ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، تو آپ کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا بھائی، یا آپ بس انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو لائف کو؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ کوئی جواب، معقول جواب تلاش کر کے بتاؤ، جس جو سمجھ میں آئے، کوئی عقل مند اس پہ غور کرے، بولے بھائی یہ واقعی صحیح جواب ہے، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ جواب بھی وہی دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو جو جواب میں دے رہا ہوں اس جواب کو مان لو۔ وہ جواب کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب غلامی، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا، کہ یہ میرا بن کے زندگی گزارتا ہے یا میری بغاوت کر کے زندگی گزارتا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون ہے جو میرا کھا کے میرا شکر ادا کرے گا، اور کون ہے جو میرا کھا کے میری نافرمانی کرے گا۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احکام پہ چلا جائے، اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو مرضی کے مطابق جب ہی چلیں گے نا، ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ وہ چاہتا کیا ہے اپنے بندوں سے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ چاہت اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں بتاتا، اسے اسلام ہی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے، اور اسلام کے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی گائیڈنس نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے قرآن کے علاوہ جو آپ کو بتائے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔ تورات اور انجیل تحریف ہو چکی ہے، وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ وہ خود غیر مسلم مانتے ہیں یہود و نصارہ کہ یہ گائیڈ نہیں کر سکتی ہمیں۔ ایک غیر مسلم سے میرا مناظرہ ہوا، مناظرہ کے بحث ہوئی، وہ عیسائیوں کے پادری تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ اللہ کے کچھ قوانین ہوں گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تو آپ کے پاس وہ اللہ کے قوانین موجود ہیں؟ جن سے پتا چلے کہ یہ الاؤڈ ہے، یہ ناٹ الاؤڈ ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو حضرت عیسیٰ کے جو قوانین ہیں جو ان پہ نازل ہوئے، اس نے کہا موجود ہیں. میں نے کہا بتائیں. کہہ رہے ہیں وہ قانون یہ کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، انسانوں کی خدمت کرو، ظلم نہ کرو. میں نے کہا یہ تو اقوام متحدہ بھی یہی کہتی ہے، اس کے لیے بھائی تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ یہ تو میں نے کہا ہمارے پڑوسی بھی یہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو عیسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ساری دنیا میں اچھے لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو. میں نے کہا اس کوئی لا، کوئی قانون. تو وہ بہت آدھا گھنٹہ ہو گیا وہ بیچاروں کا جواب نہیں آیا. میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا چلے میں آپ سے ون بائی ون کر کے نا مسائل پوچھتا ہوں. میں نے کہا پہلی بات، میں نے کہا اللہ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں. اس نے کہا چاہتا ہے. میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہمیں تو اسلام نے بتایا کہ بھائی پانچ ٹائم مسجد میں حاضری دینی ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے، اس طرح سے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، قومے میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، ایک رکعت رہ گئی تو اس کی یہ سزا ہے، ایک رکعت اضافی پڑھ لی تو اس کی یہ سزا، قیام میں تلاوت کی جگہ تیات پڑھ لی تو یہ سزا ہے. صحیح ہے نا؟ سزا کیا ہے؟ سجدہ صاحب. وہ سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا. نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وضو کے بغیر نماز پڑھ لی تو یہ کرنا ہے. یہ تو پانچ ٹائم. پھر اس نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ یہ بھی بتا دیا. صف بنانے کا کیا طریقہ بتا دیا. ایک امام آگے کھڑا ہوگا، جماعت کی نماز کیسے ہوتی ہے، انفرادی کیسے ہوتی ہے، ساری چیزیں میں نے کہا ہمارے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. میں نے کہا پھر جو حج کا طریقہ ہے، زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا یہ بھی بتا دیا، کیسے کرنا یہ بھی بتا دیا. پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک خاص طریقہ عبادت اس سے بھی خوش ہوتا ہوں، میری خاطر بھوکے بھی رہا کرو. کس مہینے میں رہنا ہے یہ بھی بتا دیا. کون سے مفتی صاحب اعلان کریں گے تو کل چاند ہوگا یہ بھی بتا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ میری حکومت کو اولی الامر منکم، حکومت کے اعلان کو فالو کرو. وہ ہم نہیں کر رہے تو پھر دو دو تین تین چار چار آٹھ آٹھ عیدیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حکومت جو فیصلہ کرے اس کو مانو. تو ہر چیز میں نے کہا ہمیں تو بھائی بتائی جا رہی ہے، ہمیں تو بتائی جا رہی ہے. وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، دانت کتنی دفعہ صاف کرنے ہیں، استنجا کیسے کرنا ہے، پاکی کی ڈیفینیشن کیا ہے، طہارت کیا ہے. صبح اٹھ کے نبی نے یہاں تک بتایا، صبح جب اٹھو تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ مت ڈالو. لا یغمسن یدہ فی الاناء حتی یغسلہ ثلاثا، فرمایا جب تم صبح اٹھو تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ مت ڈالو. فانہ لا یدری این باتت یدہ، تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، تو ناپاک بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے تین دفعہ دھو لو. یعنی پورا صبح سے لے کے رات تک ایک ایک عمل بتایا ہے. میں نے کہا یہ تو صرف عبادت کا ایک نظام ہے جس پہ تقریر کے لیے چھ مہینے چاہیے کم از کم. پھر معاملات، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، اس میں اسلام نے بتایا قمار نہ ہو، جوا نہ ہو، سود نہ ہو، غرر نہ ہو. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اسلامک بینکنگ تو دنیا میں ہے، یہودی بینکنگ کیوں نہیں ہے، عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے، ہندو بینکنگ کیوں نہیں ہے؟ اسلام نے بینکنگ کے مقابلے میں بھی ایک بینکنگ پیش کر دی. یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی، یہ ایک تجارت ہے، یہ دنیا کی تجارت، یہ اسلامی تجارت. تبھی مفتیوں میں تاجروں کے مفتی الگ ہوتے ہیں. جامع تو رشید میں جو تجارت میں مفتی بنتے ہیں نا، ان کا سلیبس ہی بالکل الگ ہے. وہ بالکل الگ اسٹائل میں پڑھتے ہیں، وہ صرف تجارت کے مسائل بتاتے ہیں. یعنی اس میں جو مختلف شعبوں میں پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے. پھر میں نے کہا نکاح طلاق کے مسائل. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا طریقہ کیا ہے عیسائی مذہب کے مطابق؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ میں جلدی سے بات کو بس نہ سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا عیسائی مذہب میں میاں بیوی میں جب علیحدگی ہونی ہو تو اس کا کیا قانون کیا ہے؟ وہ پریشان، کچھ ملتا ہی نہیں. وہ آسٹریلیا کے عیسائی تھے نا، تو وہ آسٹریلیا کا لا پیش کرنے لگے آپ عدالت میں جائیں. میں نے کہا یہ تو آسٹریلیا نے اسمبلی میں بل پاس کیا ہے بھائی. خدا کا قانون کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جڑ تو گیا، ختم کیسے ہوگا؟ اسلام میں تو طلاق کا ایک پورا نظام ہے نا. قرآن نے بتایا طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح بإحسان، طلاقیں دو مرتبہ ہیں، اس کے بعد چاہو تو رکھ لو، چاہو تو چھوڑ دو. فإن طلقا، تیسری دے دی، فلا تحل له من بعد، تیسری کے بعد حلال نہیں ہے. پھر یہ تو اللہ نے حکم بیان کیا، پھر طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا. طلقوهن لعدتهن، اکٹھی تین مت دو، پہلے ایک دو، پھر اگلے مہینے دوسری دو، پھر تیسرے مہینے میں تیسری دو. یہ پورا پروسیس ہے. اور احادیث میں اس کی اور زیادہ تشریح ملتی ہے. یہ بھی بتا دیا کہ دینی بھی ہے کہ نہیں دینی، کب حلال ہے کب بری ہے، یہ ساری چیزیں بتا دیں. طلاق دینے کے بعد احکام کیا ہے، مہر کتنا دینا پڑے گا. رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا پڑے گا، رخصتی کے بعد طلاق دے دی تو پورا مہر دینا پڑے گا. طلاق دے دی، عدت پوری نہیں ہوئی اس دوران مر گئے تو وراثت میں اس کا حصہ ہوگا، پوری ڈیٹیل ملتی ہے. میں نے ان سے بولا بھائی یہ بتاؤ کہ صرف مجھے یہ ڈیٹیل نہیں چاہیے، اب پوری بات تو مجھے یاد نہیں نا، میں تو کئی سال پہلے کی بات تھی تو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. میں نے کہا مجھے بتا دو کہ طریقہ کیا ہے. اس بیچارے کو طریقہ معلوم، وہ کہنے لگا کہ بھائی عیسائی مذہب میں طلاق ہے ہی نہیں. شادی تو ہے تو وہ کہنے ہے ہی نہیں. میں نے کہا اچھا ہے ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میاں بیوی جڑ کے رہیں، ان میں کبھی بھی علیحدگی نہ ہو. میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ چاہتا ہے، یقیناً چاہتا ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں، علیحدگی نہ ہو، لیکن اللہ تو چاہتا ہے لیکن میاں بیوی نہیں چاہ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بعض دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے بھائی، یا بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہے میاں نہیں چاہ رہا ہوتا، میاں چاہ رہا ہوتا ہے بیوی نہیں چاہ رہی ہوتی. کہہ رہے نہیں عیسائی میں طلاق، عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ ان کو فورس کیا گیا اب محبت سے رہو. میں نے کہا ہم بھی فورس کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اسلام میں بھی یہ ہے کہ بھائی طریقہ بتایا ہے، سلو کراؤ آپس میں، سلو کے بڑے فضائل ہیں. لیکن بعض دفعہ میں نے کہا چلو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ فرض کر لو اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی اور وہ ہیروئنچی نکلا داماد. میں نے کہا اللہ چاہے گا کہ ہیروئنچی کے ساتھ یہ زندگی گزارے بھائی؟ یہ ظلم نہیں ہے اس لڑکی پر کہ اس کو کوئی علیحدگی کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا؟ یا وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، سگریٹ سے جلاتا ہے، کہہ رہے نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ پھر ہم جو ہے نا، کیونکہ وہ عورت اپنے اخلاق سے اس کو سدھار دے، وہ اپنے اخلاق سے کیا کرے گی اپنے شوہر کو. تو میں نے کہا یار اگر آپ پہ اللہ نہ کرے یہ گزری ہو تو پھر اس کے بعد بھی آپ کا یہی تبصرہ ہوگا ہے؟ کیا ساری دنیا اخلاق سے سدھر جاتی ہے؟ اگر اخلاق میں اتنی جان ہوتی تو دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ پولیس ان کے پاس ہوتی، وہ ایک اخلاق سینٹر کھول لیتے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی جو دنیا میں جرم ہوگا اخلاق سینٹر میں لے جاؤ، وہاں نیک نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر بات سے پہلے پلیز بھی لگاتے ہیں، آخر میں تھینک یو بھی لگاتے ہیں، بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں، تحفے تحائف دے کے. میں نے کہا جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا وہ انہی کو لوٹ کے نکل جائیں گے. وہ تو پھر وہ نا کنفیوز ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ عیسائی مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کی تعلیمات نہیں، یہ فطرت کو اپیل ہی نہیں کرتی. تو مان لو کہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کا صحیح مذہب نہیں ہے، تو اسلام کے مقابلے میں کسی کے پاس قانون ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ کہہ سکے کہ اللہ کا قانون ہے. یہ دعویٰ صرف اسلام نے کیا ہے اور اس دعوے کو دلائل سے ثابت بھی کیا، پیش کیا ہے. میں نے کہا، میں نے اس سے ایک آخری بات کی پھر ہماری بات ختم ہو گئی. وہ میرے ساتھ تو کیونکہ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا نا، ہمارا شاگرد تھا، وہ انگلش میں میری بات کو ترجمہ کر رہا تھا، تو وہ ٹرانسلیٹر چلا گیا. تو میں نماز پڑھنے گیا، واپس آیا تو اس نے پھر مجھ سے بہت رابطے کی کوشش کی. اس سے لگ رہا تھا کہ اس کو جو ہے نا بات الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے، اب اللہ کرے مسلمان ہو گیا، ہمیں پھر نہیں پتا کہاں گیا کیا ہوا. تو وہ کہنے لگا، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ قانون، میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ مفتی صرف مسلمانوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جتنے دوسرے مذاہب ہیں ان میں روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں، مسائل بتانے والے، قانون بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. میں نے کہا ہمارے پاس تو صبح شام لوگوں کی کالز آتی ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو ہندوؤں کے روحانی پیشواؤں کے پاس کیوں نہیں آتی؟ عیسائیوں کے پاس، یہودیوں کے پاس کیوں نہیں آتی؟ روحانی پیشوا ہوتے ہیں دم درود کے لیے اور یہ سب دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں. مسائل جب بھی بات آئے گی تو کہیں گے بھائی یہ وکیل سے پوچھو، قانون تو وکیل جانتا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں وکیل سے الگ پوچھا جاتا ہے، علماء سے الگ پوچھا جاتا ہے. عدالت جب خلا کی ڈگری دیتی ہے وہ پاکستانی قانون ہے. لوگ آ کے مفتیوں سے الگ پوچھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کا ایک باقاعدہ لا ہے. تو جس مذہب کے پاس اللہ کے قانون ہی نہ ہو تو وہ مذہب آپ کو گائیڈ کیسے کرے گا بھائی؟ تو یہ تو اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. تو ہمیں جو پیدا کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اس اسلام کے قانون کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے. اور اللہ نے ایک آسانی رکھ دی، اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی دینی من حرج، میں نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا مگر وہ زیادہ سخت آزمائش نہیں رکھی ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، کیونکہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، آسان دین بنایا. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دن میں 25 نمازیں پڑھو، تو اللہ نے 5 نمازیں رکھ دیں، اور وہ بھی کتنے فاصلے پر ہیں بھائی، 20 منٹ لگتے ہیں ایک نماز میں، اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. اللہ یہ بھی کر سکتے کہ سال میں 6 مہینے روزے رکھو، اللہ نے کہا پورے سال میں صرف 1 مہینہ، اور وہ 1 مہینہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ 22 گھنٹے کا رکھو، اللہ نے کتنا کہ صبح سحری طبیعت سے پھوڑو، ویسے تو اللہ نے کھانے کا کہا لیکن ہم پھوڑتے ہیں، جتنا کھاؤ کوئی پابندی نہیں ہے، افطاری بھی جلدی کرنے کا حکم دیا کہ خام خواہ کی ٹینشن لینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے، بس جب غروب آفتاب تک، وہ بھی صرف 1 مہینہ. تو یہ مشکل احکام ہیں. حج پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے، دیکھو اتنا خرچہ 5-6-7-8 لاکھ روپے تو لوگ آج کل دعوتوں میں اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا زیادہ خرچہ ہے تو ہر ایک پر لازم نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے صرف وہ حج کرے گا، اور وہ بھی پوری زندگی میں صرف. کتنا آسان دین بھائی. زنا کو اللہ نے حرام کر دیا، اب عیسائیوں نے بھی زنا کو حرام کیا لیکن انہیں نکاح کی بھی حوصلہ شکنی کی. تو اللہ نے زنا کو حرام کر دیا لیکن حلال کے راستے کھول دیے. بر وقت نکاح کرو، بالغ ہوتے ہی نکاح کرو، جیب میں پیسے نہیں ہیں گھبراؤ نہیں. این یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر ہو گئے اللہ مال میں برکت دے دے گا. حوصلہ افزائی کی، حلال کے دروازے کھول دیے. پھر حرام جو کھانے پینے کی جو چیزیں حرام کی، اس میں بھی اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا، فرمایا کہ یہ چائنا والے جو کتے بلی کھا رہے ہیں اور سب کچھ کھا رہے ہیں، تم پہ پابندی، یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، تو گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہے. تم انسان ہو، کلو من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ نہ، گند میں کیوں منہ مار رہے ہو جا کے بھائی. جیسے ایک بچہ کہہ رہا ہے ابو وہ دیکھو وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، اور آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے لیے شہد لے کر آیا ہوں، انجیر لے کر آیا ہوں، زیتون لے کر آیا ہوں، میں تمہیں ساری دنیا کی ساری چیزیں کھانے سے منع تھوڑی کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ فلاں چیز کھا رہا ہے، وہ فلاں چیز کھا رہا ہے، اس سے دانت بھی خراب، پیٹ بھی خراب، یہ کھاؤ نا، یہ مزے بھی زیادہ ہے اور یہ پاکیزہ بھی ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مردار مت کھاؤ، حلال کر کے کھا لو. ارے وہی آپ ایک بکری کچرے سے اٹھا کے کھا لیں، اور ایک ہے بسم اللہ اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر کے کھا لیں، تو زیادہ اچھا کون سا ہے؟ اگر اللہ نے یہی منع کر دیا تو گوشت کھانا ہی نہیں ہے، تو ٹینشن میں آ جاتے ہم. گوشت میں بہت ساری اقسام گوشت کی حلال کر دی، جو ناپاک جانور تھے ان کو کیا کر دیا؟ حرام. کیونکہ حلال اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا تاکہ آپ کی محبت کس کے لیے خالص ہو جائے؟ بیوی کے لیے. یہ نظر کسی اور پہ نہ پڑے، اس سے بیوی کو محبت ملے گی، اور وہ جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے اس کے ساتھ وفا ہوگی، تو آپ کی بیٹیوں کو بھی فائدہ ہوگا مستقبل میں. انگریز بڑے مزے اڑاتے ہیں لیکن یہ مزے اپنی بیٹیوں میں بھگتنے پڑتے ہیں ان کو. یہی وجہ ہے کہ اب بیٹیاں پیدا کرنا ہی چھوڑ دی، اولاد پیدا کرنا چھوڑ دی انہوں نے. یار چھوڑو اس ٹینشن میں کون پڑے. جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اور مصیبت کہ بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ جاؤ، آپ کو جاپان میں ملیں گی ایسی ویب سائٹس، بوڑھے آدمی کے لیے رینٹ آپ بندہ. ہمارے یہاں تو رینٹ آ کار ہوتی ہے نا. ارے کسی بوڑھے کو دیکھا کرائے پہ بندہ بلا کے کہہ رہا ہوں مجھ سے بات کرو. ہمارے یہاں تو جو پوتے نواسے بہوئیں داماد اتنے ماشاءاللہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں کہ تنہائی الحمدللہ نہیں ہوتی. تو وہاں کیا ہے کہ وہ رینٹے بندہ ہے باقاعدہ. وہ آپ دیکھ لیں، سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے، تنہائی دور کرنے ایک گھنٹے کے لیے بندہ بلایا جاتا ہے کرائے پر. کہ یار کوئی نہ بیٹا ہے نہ، جب بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کہاں سے ہوگی، پوتے نہیں ہیں، نواسے نہیں ہیں، بڑھاپے میں وہ سائنسدان بھی پاگل اور ڈپریشن والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ تباہی والی زندگی ہے بھائی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو روزانہ 5 منٹ نکال کے نا، دیکھیں یہ بیان تو ہوگا، یہ تو اثرات ختم ہو جاتے ہیں. 5 منٹ روزانہ نا اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، میں یہ غور کروں گا میں آیا کیوں، تو کیا میں اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا. اگر نہیں گزار رہا تو یہ مہلت ہمیشہ نہیں ملے گی، ایک دن آنکھ بند ہونے والی ہے، اس کے بعد دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہوگا موت کے وقت، کہ اللہ مہلت دے دے. اس کلمے کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو گیا، مہلت نہیں ملے گی دوبارہ. ابھی بہت مہلت ملی ہوئی ہے، کوئی 40 سال میں اللہ کی طرف آنا چاہے، 50 سال بعد آنا چاہے، 99 سال بعد بھی آنا چاہے تو اللہ بلا لیں گے، لیکن موت کے وقت اللہ نہیں، اللہ توبہ قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہیں ان میں کمی کو تاہی معاف فرمائے، اور اپنی مقصد حیات کو پہچان کر اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مسافر خانہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اس کے بعد ایک اور جہان آئے گا. جو اچھا کرے گا وہاں اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برا کرے گا وہاں اس کو سزا ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دعا کروائیں جی. جی اچھا اچھا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ اس میں جو حق بات ہوئی ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما. ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر شخص سے اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین کا خوب خوب کام لے. اے اللہ ہم دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہیں. اے اللہ خاص طور پر ان اہل خانہ جنہوں نے یہ بیان رکھوایا ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما. اے اللہ ان کو رزق کی فراوانی عطا فرما، کشادہ رزق حلال عطا فرما. اے اللہ جس مسلمان کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. جہاں کہیں اے اللہ مسلمانوں پر دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرما. ظالموں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.